حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات،
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ بہت سارے مومنین نے دعا کے لیے التماس کی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ دعا کے خواستگار ہیں، اور مجلس میں موجود تمام مومن و مومنات کے دعاؤں کی استجابت کے لیے، خود اس خانوادے کی دعاؤں کی حاجات کی برابری کے لیے، سب دعاؤں کی استجابت کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے خاندان نظارہ پر بلند آواز میں درود پڑیں گے۔ اذان محترم، انشاءاللہ ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اس سے قبل ایک تمہیدی ایک دو نکات۔ مجلس عزا امام حسین علیہ السلام کا ذکر، یہ فرش عزا، یہ ایک نعمت کبیر ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ حسین ابن علی کی مجلس حیات بخش ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے، اگر تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور دوبارہ اس گناہ کا اصرار نہ کرے تو وہ داغ ختم ہو جاتا ہے، اگر گناہ کا اصرار کرتا جائے تو اس سیاہ دھبے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے کثرت گناہ کی وجہ سے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ مردہ دل کی نشانی یہ ہے کہ اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، چاہے یہاں تک بھی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے کہ نصیحت کرنے والا امام معصوم ہو تب بھی اس کے قلب پہ اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ روز عاشور مولا حسین نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس قدر نصیحت کرتا ہوں، تم پر نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہوتا، یا یہ کہ تمہارے شکموں میں مال حرام ہے۔ بس دل، چونکہ ہم معصوم دل خطا نہیں ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو یہ دل کی سنگینی کا باعث بنتا ہے، اور جب دل جب سنگین ہو جاتا ہے، دل جب مردگی کی طرف جانے کا لگتا ہے، تو اس کا علاج آنسو ہے۔ آنسو اس دل کو حیات بخشتے ہیں۔ میں نے جو کہا نا امام حسین کی مجلس حیات بخش ہے، جب آپ مجلس حسین میں مولا کے غم میں گریا کرتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تو یہ نکلنے والا آنسو انسان کے قلب پہ گرتا ہے اور اس قلب کو مردگی کی حالت سے حیات کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ بس عزاداران، مولا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جب کبھی تمہیں مجلس عزا میں جانا ہو، جب تم مجلس عزا میں جاؤ تو یہ سوچ کر، یہ کہہ کر مت جاؤ کہ تم مجلس میں جا رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں تم یہ سوچ کر جاؤ کہ تم کربلا جا رہے ہو۔ کہا جب تم فرش عذاب پر بیٹھتے ہو تو یوں ہی سمجھنا کہ روضہ حسین میں بیٹھے ہوئے ہو، جب ذکر حسین ہو، ذکر مصائب ہو، تمہارا گریہ ہو، تو تم یہی تصور کرنا کہ تم ذریعہ مطہر کے قریب ہو، پھر تمہارے گریے کا انداز، تمہاری رجاء قلبی کا انداز بدل جائے گا۔ بس عزاداران، اہمیت رکھتا ہے، حتی شعائر عزاداری اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ایک نقطہ اور عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آغا پناہیان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا، میں ان کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہاجرہ، جناب ہاجرہ بیتاب ہوئی، اسماعیل کو پیاس لگی، اس کی پیاس کو دیکھ کے جناب ہاجرہ بیتاب ہوتی ہیں تو اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے زمزم نکل آتا ہے۔ پھر خود کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا میں جناب رباب کی تکلیف اور اصغر کی پیاس پر زمزم نہیں نکلا۔ پھر اس کا جواب جو انہوں نے بہت خوبصورت دیا، آپ کی نظر کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب ملا کہ اصغر رباب کا، اصغر حاجرہ کے اسماعیل سے زیادہ عالمی ہے، زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس لیے اصغر کا بھی زمزم ہے، جناب علی اصغر کا بھی زمزم ہے، لیکن وہ 61 ہجری کے کربلا میں نہیں نکلا، وہ تا قیام قیامت تک دنیا کے ہر گلی ہر کوچے میں نکلا ہے۔ کہا تم جو سبیل حسین کا پانی پیتے ہو، یہ پانی علی اصغر کا زمزم ہے۔ کہا اسماعیل کا زمزم پینے کے لیے ایک خاص سفر کر کے جانا ہے، غریب کی دسترس تک نہیں پہنچتا، یہ علی اصغر کا زمزم ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کی زبان تک، ہر کسی کے دہن تک پہنچتا ہے اور شفا بخش ہے۔ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں عزاداری کی تاریخ میں، میں سب سے بڑے ذکر کروں علامہ طباطبائی کا، صاحب تفسیر نظام۔ علامہ طباطبائی چائے نوش نہیں کرتے، ان کے معدے کے لیے، ان کے صحت کے لیے مضر تھی، وہ چائے نہیں پیتے، لیکن جہاں کہیں سبیل میں چائے ہو تو وہاں سے پی لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس طرح باقی چائے میرے لیے مضر ہوتی ہے، یہ سبیل کی چائے میرے لیے شفا بخش ہوتی ہے۔ بس عزاداران، یہ عزاداری، یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ جلوس عزا، یہ نعمت ہے ہمارے لیے. انہی شعائر نے مکتب حقہ کو آج دنیا میں باقی رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ اسی طرح جاری رہے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران محترم, ایک موضوع جس پر آپ سے آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات عرض کروں گا, جو مبتلا میں ہے, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور ہم اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں, یعنی سمجھے ہماری زندگی کے پریکٹیکل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. عباد الرحمن, خدا کے بندے جو اللہ کی بندگی میں ہیں, ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے, عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں کہ یہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے, لا یشہدون الزور, جھوٹی گواہی نہیں دیں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. کوئی بھی معاملہ ہوگا, چاہے وہ مارکیٹ کا معاملہ ہو, چاہے کاروباری معاملہ ہو, کوئی قانونی معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, عبد خدا کہیں بھی جا کر جھوٹی گواہی نہیں دے گا, یہ اس کی نشانی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب فضولیات کا سامنا ہوتا ہے, ایسی کسی چیز کا سامنا ہوتا ہے جو وقت برباد کرنے والی ہے, جو انسان کے اوقات کو ضائع کرنے والی ہے, تو اس سے کریمانہ انداز میں گزر جاتا ہے, خود کو ان فضولیات کے حوالے نہیں کرتا, اپنے نفس کو اس فضولیات کے حوالے نہیں کرتا, ان فضولیات کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنتا. عبد خدا اوقات کے بارے میں حساس ہوتا ہے, اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے, اپنے وقت کی تقسیم کے بارے میں بندہ خدا عبد پروردگار اپنی اوقات کی تقسیم میں حساس و محتاط ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بغیر کسی نظم کے, اپنی زندگی کے اوقات کو بغیر کسی تقسیم کے گزارتا ہو, یہ عبد خدا کی صفات میں شامل نہیں ہے. پس عبد خدا کے اوقات, یہ جو ہماری زندگی ہے, روز کے جو 24 گھنٹے ہیں, اس کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ مجھے اپنی زندگی کے روز کے جو 24 گھنٹے ہیں, ان کو کتنے حصوں میں بانٹنا چاہیے؟ مجھے اپنے کام کو کتنا وقت دینا ہے؟ مجھے اپنے گھر کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو, اپنے دیگر امور کو کتنا وقت دینا ہے؟ پھر کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حصہ ہے کہ جس میں میں نے اوقات دینے ہیں, اپنا وقت دینا ہے؟ تو یاد رکھیں, ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے, مولا متقیان کی درگاہ پہ اپنا سر جھکانے والے, تو آئیے ہم مل کر مولا متقیان سے یہ سوال کریں کہ مولا میرے اپنے اوقات کو کیسے تقسیم کروں. تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مومن اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. مومن کا وقت 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک حصہ کسب معاش کے لیے, ایک حصہ کام کے لیے, اور ایک حصہ اس کی زندگی کا لذت, حلال لذت کے حصول کے لیے, اور تیسرا حصہ اس کی اپنی اصلاح اور اپنی عبادت کے لیے. یعنی عبادت, لذت حلال, کسب معاش, 3 حصوں میں ہمارے اوقات تقسیم ہوتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میری اپنی زندگی میں, اگر میں صاحب ایمان ہوں, تو صاحب ایمان کی نشانیوں میں سے خدا نے کہا ہوا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, فضولیات میں نہیں پڑتا, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. مومن کی نشانیوں میں سے ہے, عبد خدا کی نشانیوں میں سے ہے, ٹائم نہیں ضائع کرے گا, اسے اپنے وقت کا احساس ہے. لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوقات کس طرح سے گزرتے ہیں. ہم اپنے کسب معاش کو, ہم اپنے کام کو, اپنی تجارت کو, اپنی جاب کو, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اس کے بعد ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, ان کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ اور اس کے بعد خود اپنے لیے وقت, اپنے لیے وقت سے مراد اپنی اصلاح, عبادت, خدا کے حضور حاضر ہونا, اپنا جائزہ لینا. امام حسین کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے.
جو ہر روز اپنا جائزہ نہ لے کہ آج کے دن میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ, ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ, ہماری زندگیوں کی توجہ ایسا نہ ہو کہ صرف کام کی طرف ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں, جناب مارکیٹ میں ہیں, کاروبار میں ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پر پوری توجہ سب کچھ, لیکن یہ کیا کہ اگر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بھی کام ہی کر رہے ہیں, یہ کیا کہ بچوں کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنے کام کی فکر میں ہی ہیں, حتیٰ کہ بعض لوگ وضو خانے میں بھی کام کی فکر میں ہی ہوتے ہیں. یہ مرض ہے, یہ نظم نہ دینے کی وجہ سے ہے. خانوادے کو وقت دینا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کیجئے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا, اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو میری اس مسجد, اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا میری اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. مسجد نبوی اور پھر اعتکاف, عام بیٹھنا بھی نہیں, اللہ کے نبی نے اور مخصوص کر دیا کہ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, ان سے بات کرنا. ایسا یاد رکھیے گا وہ اس کام کا کیا فائدہ, اس مصروفیت کا کیا فائدہ جس نے آپ کی زندگی کا سکون لے لیا ہو, بدلے میں آپ کو سب کچھ دے دے, بدلے میں آپ کو سب کچھ مل جائے, لیکن آپ کو آپ کا سکون لے لے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے خانوادے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یاد رکھیے گا اپنے خانوادے کے ساتھ بیٹھنا خدا کے ہاں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. خدا کو اپنا بندہ اچھا لگتا ہے جب اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں اپنے اوقات کی تقسیم پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کا ہم و غم فقط اور فقط کام ہو گیا ہے, فقط اور فقط کاروبار ہو گیا ہے. اس طرح متوجہ رہنا چاہیے. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا ذرا آگے تشریف لائیں. اللہم بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آگے آتے ہیں تاکہ باہر جو آزادار تشریف لائیں ان کو ذرا بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اندر یہاں پہ جگہ ہے, تھوڑا سا اگر اٹھ کے آگے آ جائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بار دیگر باواز بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات. بس زن اس طرف پوری توجہ کی ضرورت ہے. مومن کے اوقات کے تین حصے ہیں, ایک حصہ اس کے کام کے لیے, ایک حصہ اس کے اپنے فیملی کے لیے, حلال لذت کے لیے, اولاد کے ساتھ بیٹھنے سے, ان کو دیکھنے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ حلال لذت میں آتی ہے. بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا شریعت منع نہیں کرتا بلکہ دین تشویق دے رہا ہے. بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا, کہیں جانا, ان کو لے کے جانا, ان کو خوش رکھنا, حلال لذت. بس یاد رکھیں کیا وجہ ہوتی ہے, میں تھوڑا سا وجہ کی طرف ہوں, کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری ساری توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے, پھر وہی ہمارے سارے باقی جگہوں پر بھی مداخلت ہوتی ہے. ضمن میں مختارت کروں, نماز میں خیال آنا, نماز میں کھڑے ہیں خیالات آتے ہیں, برا ہے یا نہیں ہے؟ برا سمجھتے ہیں اس کو، ہر کوئی اس کو ایک عیب کے طور پر کہتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے خیالات آتے ہیں، عیب سمجھتا ہے۔ جس طرح نماز کے وقت باقی خیالات کا آنا عیب ہے، اس طرح اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی دیگر خیالات کا آنا عیب ہی ہے۔ اگر آپ خانوادے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ کی سوچ کہیں اور ہے، عیب ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کاروبار میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر آپ کا کام، اپنے کام کو سنبھالنا، زیادہ بہتر انداز میں سنبھالنا، اس سے منع نہیں کیا دین نے، صرف افراط اور تفریط سے منع کیا ہے۔ مولانا متقین فرماتے ہیں افراط اور تفریط یعنی کیا؟ اعتدال سے ہٹ جانا، کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دینا افراط، اور کسی ضرورت سے اس کو گھٹا دینا تفریط ہے۔ اور مولا کہتے ہیں افراط و تفریط جاہلوں کا کام ہے، جاہل کی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ افراط و تفریط میں ہوتا ہے، یا زیادہ کر بیٹھتا ہے یا ضرورت سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ یہ افراط و تفریط، اس سے بچنا، اعتدال اسلام کا رستہ ہے۔ بس کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے امور کو تقسیم نہیں کیا، اپنے امور کو منظم نہیں کیا، نظم نہیں دی ہے۔ جب نظم نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ مشکل آ جاتی ہے۔ امور کے نظم کا موضوع اس قدر اہم ہے، میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سیدہ کائنات اور مولائے متقیان کی شادی کے بعد دونوں نے، حالانکہ دونوں معصوم ہستیاں ہیں، لیکن دونوں نے رسول اللہ سے گزارش کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاموں کو ہمارے درمیان تقسیم کریں، ہم اپنے گھر کو کیسے چلائیں، آپ ہمارے درمیان کام تقسیم کر دیں۔ رسول خدا گھر تشریف لائے اور ایک بڑے خوبصورت انداز میں جو تقسیم کیا، آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، گھر کے گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف، اور کہا دروازے سے باہر کے کام علی کے ذمے اور دروازے سے اندر کے کام سیدہ کے ذمے۔ تقسیم، دروازے سے اندر کے کام۔ اچھا، اس تقسیم کے بعد کیا ہوا؟ باہر کے کام مولا انجام دے رہے، لیکن جب کبھی ایسا ہے کہ مولا علی جنگ پہ ہیں، گھر میں موجود نہیں ہیں، اور اگر کوئی غلام، کوئی خادم نہیں موجود ہے، تو سیدہ نے بعض کاموں کے لیے خود کو باہر گئی ہیں، اور اسی طرح گھر کے اندر کے کام سیدہ کے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چکی پیسنے میں مولا نے ساتھ دیا ہے سیدہ کا۔ ایک دفعہ رسول خدا جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ دونوں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ایک نقطۂ نظر عرض کر دوں، بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں یا جو لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو گھر میں ساتھ دینے کا، ہاتھ بٹانے کا موقع نہیں ہوتا۔ کیا مولا متقیان سے زیادہ کوئی مصروف ہے؟ کیا مولا متقیان سے کوئی زیادہ بڑا ہے؟ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے منظر یہ دیکھا کہ سیدہ اور مولا دونوں مل کے چکی پیس رہے ہیں۔ جب چکی پیس رہے تھے، سرور کائنات تشریف لائے، دیکھا اور کہا، اب یہاں اللہ کے نبی کا کام دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا آپ دونوں میں سے جو زیادہ تھکا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، اس کی جگہ میں لے لیتا ہوں۔ قبل اس کے کہ سیدہ جواب دے، مولا متقیان نے کہا یا رسول اللہ، فاطمہ مجھ سے زیادہ تھکی ہوئی ہیں، اور سیدہ کو آرام کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ گھر کے اندر کا کام جو ادھر تقسیم میں آیا ہوا تھا، اب ایک طرف سرور کونین اور ایک طرف امیر کائنات مل کر چکی پیس رہے تھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کام کو تقسیم کیا، دروازے سے باہر کا کام، اندر کا کام، یوں تقسیم کیا۔ اب ایک اور تقسیم آپ نے سنی ہوئی، جب فضہ اس گھر میں تشریف لائیں، جب ان کی آمد ہوتی ہے، ورود آتی ہے اس گھر میں، اس کے بعد اب گھر کے کاموں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک دن سیدہ کام کرتی ہے، دوسرے دن فضہ۔ اچھا، جس دن جس نے کس کا کام نہیں ہے، ان کے امور کیا ہے؟ توجہ کریں، جس دن جناب فضہ کے کام کی ذمہ داری ہوتی تھی، اس دن سیدہ آرام کرتی تھی اور رسول اللہ کی محفل میں شرکت کرتی تھی، جا کر اللہ کے نبی کی محفلوں میں شرکت۔ اور جس دن سیدہ کام کرے، اس دن فضہ اللہ کے نبی کی محفل میں شریک ہے، دونوں طرف سے کام۔ اب یہاں پر مدینہ میں اللہ کے نبی کے دور کے کاروباریوں کا، ان کی مصروفیات سن لیں۔ کاروبار کرنے والے شریک ہوتے تھے، دو افراد ہیں کاروبار سنبھالنے والے، دونوں نے آپس میں کام تقسیم کیے ہوئے تھے، ایک دن ایک کام کرتا تھا، اگلے دن دوسرا. جس دن جس نے کاروبار کو دیکھنا ہے، دوسرا وہ دن رسول اللہ کے ساتھ گزارتا تھا. شام کو دونوں ملتے تھے آپس میں، ملنے کے بعد یہ اس کو کاروبار کے اس دن کے ہونے والے معاملات بتاتا تھا، اور یہ رسول اللہ سے سیکھی ہوئی باتیں اس کو منتقل کرتا تھا. اگلے دن یہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا یہ کاروبار میں، اور دونوں اپڈیٹ ہوتے تھے. اسے پتہ ہوتا رسول اللہ نے اس دن کیا کچھ کہا ہوا ہے، اسے خبر ہوتی تھی، اور وہاں پر اسے خبر ہوتی تھی کہ کاروبار میں کون کون سے معاملات ہیں. مطلب مینج کیا. ہم لوگ مینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسی دوڑ میں لگ چکے ہیں کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کر کے بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں، نا حضرت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. آپ کی زندگی کے دیگر پہلو تشنہ رہ جاتے ہیں. وہ کیسا گھر ہے کہ جہاں بچوں سے ہفتے بعد ملاقات ہوتی ہو، جبکہ روزانہ باپ گھر آتا ہو، ہفتے بعد جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہو. لہٰذا اس دوڑ سے، اس ریس سے خود کو نکالیں. کون سی ایسی ریس ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں اپنے اس خوبصورت زندگی کو بے سکون کر دیں. یہ ریس فقط اور فقط حب دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات بعض چیزوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس یاد رکھیے، یہ دین کے اقدار ہیں. اگر باپ اپنے بچے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک عجیب روایت ہے، ساتویں امام سے کسی نے سوال کیا، مولا میں کس کے ساتھ، میں میرے والدین نہیں ہیں، کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اب میں اگر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہوں، وہ ثواب حاصل کرنا چاہوں جو والدین کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے، کیا میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ امام نے کہا ہاں، جاؤ اپنی اولاد کی خدمت کرو، کہ اپنی اولاد کو جا کے وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو خوش رکھو، تمہیں والدین کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا. لہذا اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مجلس امام حسین ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے، ہمیں منقلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. فرش عزا سے بڑھ کر منقلب ہونے کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جہاں بندے کو گریہ کی توفیق ملتی ہے، جہاں بندہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اس سے بہتر جگہ کہاں ہے دنیا میں کہ انسان کو منقلب کیا جا سکے. بس اپنی زندگی کو غور، اس کو دیکھیں. بعض ایسی دیکھیں، ایسی مصروفیتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مہمان گھر نہیں آ سکتا، مہمان کو گھر نہیں بلا سکتے کیونکہ مصروفیت زیادہ ہے، مہمان کو بھی گھر نہیں بلا سکتے. اور حدیث ہے اللہ کے نبی کی، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے. ایک خاتون خانہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہ یا رسول اللہ میرا شوہر میرے گھر مہمان بہت لاتا ہے، مجھے روزانہ کام کرنا پڑتا ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، اور ساری دقتیں. شکایت کی اس نے، اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے شوہر سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد وہ چلی گئی تو آپ نے اس کے شوہر سے کہا آج رات میں تمہارے گھر مہمان بن کے آ رہا ہوں. اس نے جا کر اپنی بیوی کو بتایا رسول اللہ ہمارے مہمان ہیں، بہت خوش ہوئی، اہتمام کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے، کھانے پینے کے بعد جب آپ رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس خاتون سے کہا اب جب میں جانے لگوں تو تم دیکھنا میرے پیچھے کیا کیا تمہارے گھر سے نکل رہا ہے. اللہ کے نبی جب چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ پیچھے حشرات، بچھو اور ایسی بہت ساری چیزیں جو نقصان دہ تھی وہ پیچھے پیچھے اس گھر سے نکل گئی. حدیث اللہ کے نبی کی، مہمان تمہارے گھر آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور واپسی پر تمہارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. مہمان تمہارے گھر آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، واپسی پر تمہاری بلاؤں کو واپس لے کر جاتا ہے. یاد رکھے ذہن میں، ایسی مصروفیت کا کیا فائدہ کہ گھر مہمان نہ بلا سکے. حتیٰ بعض اوقات گھر کو بناتے وقت یہ ذہن میں نہیں رکھا تھا کہ گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ مہمان بھی گھر آ سکتے ہیں، گھر کو بناتے وقت ایسے ڈیزائن نہیں رکھا، متوجہ رہیں. تو یہ اقدار ہیں، اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم نہ اپنے ایمان کی لذت سے آشنا ہو پائیں گے، نہ دین جس طرح کی زندگی ہمیں دیتا ہے اس زندگی کا لطف نہیں لے سکیں گے۔ بس اپنے اوقات کو ترتیب نظم دینا اور اس کے تقسیم کو جس طرح مولا متقیان نے فرمایا اس طرح تین حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، ایک جو میں نے نقطہ عرض کیا اس پر ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا، اسی تحریک کربلا کا واقعہ ہے، لرزا دینے والا انسانوں کو، کہ ہم اس طرح کے امراض کا شکار، میں اس کو مرض کہہ رہا ہوں، زیادہ مرض ہے، ہم اس طرح کے امراض کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جسمانی طور پر مرض نہ دیکھیں لیکن یہ روحانی طور پر مرض ہے۔ انسان اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ حساس ہو جائے، کانشیس ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے، جیسے کچھ لوگ اپنے فیملی اور فیوچر کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس وجہ سے لگے رہتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، حساس ہے، محتاط ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو اس طرح کی حساسیت میں پڑتا ہے وہ نیک ہونے کے باوجود، دیندار ہونے کے باوجود بڑی بڑی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بڑی بڑی سعادتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام جس وقت کوفہ کی طرف عازم سفر تھے، جس وقت کوفہ کی طرف عازم سفر تھے، مشہور واقعہ ہے جب ہور نے راستہ روکا اور اس کے بعد رخ جو ہے سفر کا اب نہ کوفے کی طرف نہ مدینے کی طرف، کربلا کی طرف رخ تھا سفر کا اور سفر جاری ہے۔ ایک مقام ہے جس کو عزیب الحجانات کہتے ہیں، جگہ کا نام ہے۔ جب وہاں پہنچے ہوئے تھے، اسٹاپ کیا ہوا تھا، کوفہ سے چار لوگ، کوفہ سے چار شیعہ یہ امام سے ملنے کے لیے وہاں پر تشریف لائے۔ پہلے ترمہ بن عدی، نافع بن ہلال، مجمع ابن خالد اور عمر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر یا عمر ابن عبداللہ۔ جب یہ لوگ یہاں پر آئے، ہر نے ان کو روک لیا اور مولا حسین سے کہا کیونکہ یہ لوگ کوفہ سے آ رہے ہیں تو مجھے حکم ہے کہ کوفہ سے آنے والوں کو آپ سے ملنے نہ دوں، لہٰذا میں ان کو گرفتار کروں۔ مولا نے کہا اگر ان کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو پھر میں تم سے جنگ کروں گا جیسے کہ تم نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ ہر باز آیا اور یہ چاروں لوگ امام حسین علیہ السلام سے آ کر مل گئے۔ ان چاروں کا جو سربراہ تھا وہ ترمہ بن عدی تھا، شیعہ تھا اور نیک انسان تھا، باکردار تھا۔ امام کے ساتھ سفر شروع کیا، امام نے ترمہ سے پوچھا کیا اس طرف جانے کا کوئی اور رستہ بھی ہے جس رستے پر چل رہے ہیں اس کے علاوہ، تو ترمہ کو رستے کا پتہ تھا۔ تو اب اس قافلے کے آگے مولا نے ترمہ کو کہا تم آگے چلو، رستہ دکھاؤ۔ اب آگے اپنے اونٹ پر سوار تھا اور وہاں اپنی خود اس نے شعر بھی کہے، اپنے سواری کو اونٹ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے ناکا تو فخر کر اس بات پر کہ تو اس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے کہ جس میں وہ بھی سوار ہے کہ جو دوش پیغمبر کا سوار ہے، کہ اس قافلے کے وہ نورانی ہستیاں ہیں کہ جن کے گھروں میں آیات قرآنیوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ ترمہ۔ جب آگے گئے ترمہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا، اس نے کہا مولا یہاں سے دو دن کا فاصلہ ہے، کوہ آجا کی پہاڑیاں ہیں، وہاں تین طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف دھانا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ وہاں چلے جائیں تو وہاں پر زیادہ محفوظ ہوں گے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا لشکر بھی مقابلے میں نہیں ٹک پاتا، اور وہاں آس پاس کے دیہاتوں سے آپ خط لکھیں گے تو 10,000 سے اوپر تک سپاہی آپ کو مل جائیں گے۔ امام نے کہا چونکہ میں نے اس ہور کا کہا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لہٰذا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا۔ متوجہ رہیں، حسین ابن علی وہ امام ہے جو یزید کے لشکر سے کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کرتا ہے، تو وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کیے ہوئے معاہدوں سے مکر جائے، جو اپنے کیے ہوئے وعدوں سے مکر جائے؟ متوجہ نہیں اس طرح۔ امام نے جب انکار کیا، ترمہ کو جب اندازہ ہو گیا کہ مولا کا ارادہ اب کسی بھی جگہ جا کے جنگ ہونی ہے، مولا کو نصرت کی ضرورت ہے، تو ترمہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، بس مجھے کچھ دن کی اجازت دے دیں، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے کچھ بندوبست کر کے ان کے لیے ذرا کچھ نان و نفقے کا، ان کے لیے کچھ وسائل کا اہتمام کر کے بس واپس آ جاؤں گا، میں جلدی آؤں گا۔ امام نے اجازت دے دی، صرف امام ایک ایک جملہ کہا مولا نے، کہا ترما جلدی کرنا، جا رہے ہو جلدی واپس آ۔ اب ترما یہاں سے گیا، جا کر وہاں کچھ دن لگتے تھے سفر میں، ظاہر ہے اس زمانے کا سفر تھا، اونٹ کا سفر تھا، صحرا میں اونٹ کا سفر ہی زیادہ کیے جاتے ہیں۔ گیا اور گھر گیا ہے اپنے خانوادے کے لیے جو وہ ضروریات جمع کرنا چاہ رہا تھا، دینا چاہ رہا تھا، وہ سب کچھ کر کے جلدی ہی واپس لوٹا۔ جب واپس لوٹا تو یہی مقام عزیب الحجانات تک واپس آیا تو یہاں اس کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اسے سوال کیا، مولا حسین یہاں سے گئے تھے، ان کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ اس شخص نے اسے بتایا، ترما وہ 10 محرم کو کربلا میں شہید ہو چکے۔ ترما محروم رہ گیا، سعادت شہدائے کربلا میں شامل ہونے سے محروم رہ گیا۔ کردار میں کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں۔ ترما شیعہ نہیں تھا؟ نہیں، سب کچھ ہے، مولا حسین کا چاہنے والا ہے، بڑی خلوص کے ساتھ مولا کو مشورہ بھی دینے والا تھا، لیکن کس وجہ سے ترما پیچھے رہ گیا؟ اچھا، وہ جو 3 لوگ اس کے ساتھ آئے تھے، نافع ابن ہلال، مجمع ابن خالد، عمر ابن عبداللہ، وہ تینوں کربلا کے شہداء میں شامل ہیں، وہ ساتھ رہے مولا کے۔ اگر ترما یہاں پر حوصلہ کر لیتا، اگر حوصلہ کر لیتا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، میرے بچوں کو حسین کے خدا کے حوالے کر دیتا، اگر یہ حوصلہ کر لیتا تو ترما اس سعادت سے محروم نہ رہ جاتا۔ یاد رکھیے گا، جو فیملی کانشیسنس کا شکار ہو جاتا ہے وہ دیندار، پاکیزہ، باکردار ہونے کے باوجود بڑی بڑی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے، واجبات ادا نہیں کر رہے، اپنے مال میں سے خمس نہیں دے رہا۔ کیوں؟ بچوں کا فیوچر تمہارے اوپر واجب ہے۔ چھٹے امام نے کہا ہے جس نے خمس نہیں دیا اس کو اسی جگہ اس کو محشور کریں گے، وہیں پہ کہ جہاں حق کے زہرا نہ دینے والے محشور ہوں گے۔ کیوں نہیں؟ فیوچر کی فکر، بچوں کے بارے میں کانشیس، اپنے واجبات کی ادائیگی میں بچوں کی فکر کر کے نہیں کر رہے۔ پس زہرا نے بولا، متوجہ رہیں، یہ مرض ہے۔ اگر انسان اپنے کسب معاش کے اندر اس قدر گم ہو چکا ہے کہ نہ فیملی کے لیے وقت ہے، نہ اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کے لیے وقت ہے، تو یہ کسب معاش ایک روحانی مرض کی طرح لاگو ہو چکا ہے۔ اگر اس کو اس کی جگہ بنتی ہے اس کو وہیں پر رکھیں، تو پھر اپنی زندگی کے تینوں اوقات بنا کر کہ ایک حصہ کسب معاش کے لیے، ایک حصہ حلال لذتوں سے استفادے کے لیے، اور ایک حصہ اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کے لیے۔ بس ایک حدیث پر اپنی گفتگو تمام کروں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، امام فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ جو کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو کام کرتے ہیں، دن میں انہیں فرصت نہیں ملتی، کیا ہی اچھا ہے۔ جملہ حدیث کا، اصول کافی کی حدیث ہے، باب فضل القرآن میں ہے۔ مولا کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہے کہ وہ جب رات کو گھر آئیں تو سونے سے پہلے قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کر لیا کریں، قبل اس کے کہ سونے جائیں ایک سورت کی تلاوت۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اپنا کام کر رہے ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، تم جاب کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، لیکن تمہارے زندگی میں، تمہارے دن میں کوئی حصہ تو ہو کہ جس میں تم دین فہمی کر سکو، کچھ اپنے دین کے فہم میں اضافہ کر سکو۔ بس یہاں میں ایک مشورے کے ساتھ بات ختم کروں، عزادرا نے مولا، اگر آپ کے پاس وقت نہ بھی ہو، پورا ہفتہ وقت نہیں ملتا، تو جس دن آپ چھٹی کا دن بناتے ہیں، اس دن جس طرح اپنی باقی مصروفیات کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے، جس طرح باقی کاموں کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، جس طرح فیملی کے لیے اس دن وقت رکھا ہوا ہے، تو اپنی چھٹی میں سے کچھ حصہ، کچھ وقت ضرور رکھیں کہ جس میں آپ اپنی دین فہمی کی طرف توجہ دے سکیں، جہاں اپنی بصیرت میں اضافہ کر سکیں، جہاں تعلیمات اہل بیت کو حاصل کرنے کی جستجو کر سکے، اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزاداران مولا، یہ ایام عشر عاشور تک، 10 محرم تک مولا حسین کا سفر ہے۔ مولا حسین کے سفر کا اختتام 10 محرم کو ہوا ہے، اور عاشور کے بعد سید سجاد کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. بس ایک جملہ عرض کروں, حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے. جناب ایوب کی شہرت صبر کی وجہ سے ہے. ان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں, گھر تباہ ہوا, بچے مر گئے, مال و دولت ختم ہو گیا, حتیٰ خود مریض ہو گئے, صبر کرتے رہے, حتیٰ کہ ان کی زوجہ کو گھروں میں جا کے کام کرنا پڑا, کہ جگہ کام کرتی تھی کچھ روٹی ملتی تھی, لیکن جس کو پتہ چلتا تھا ایوب کی بیوی ہے وہ کام کرنے نہیں دیتے تھے کہ ایوب کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے. ایک دن گئی تو کسی نے کام نہیں دیا, اب بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, کسی نے آ کے پوچھا, ایک ضعیفہ نے شاید پوچھا کسی نے کہ کیوں رو رہی ہو, کہا آج کام نہیں ملا, میرا شوہر مریض ہے, میں اس کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی. اس نے کہا میں تمہیں روٹی دوں گی, تم ایوب کی بیوی, اس نے کہا میں تمہیں روٹی دوں گی, ہم نے سنا ہے کہ ایوب کی بیوی کے سر کے بال سنہرے ہیں, اگر تم اپنے سر کے بال دکھا دو تو میں تمہیں روٹی دوں گی. تو ان کی زوجہ نے کہا دیکھیں میرے اس جسم کا مالک ایوب ہے, میں پہلے اجازت لے لوں پھر آؤں گی. جناب ایوب کے پاس آئیں, آ کر کہا آج مجھے کہیں کام نہیں ملا, روٹی نہیں ملی, لیکن ایک جگہ کسی نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے سر کے بال دکھا دوں تو مجھے روٹی دیں گے. تو یہاں حضرت ایوب نے کہا پروردگار میں نے اپنی اولاد کے مرنے پر صبر کیا, اپنا مال چھیننے پر صبر کیا, میں نے اپنے مرض پر صبر کیا خدا, لیکن جب بات میرے ناموس پر آ گئی ہے تو یہاں میں صبر نہیں کر سکتا. یہاں دعا کہ ان کے صبر کا امتحان یہاں ختم ہوا. اب اس جملے کی اجازت دیں گے, جہاں صبر ایوب ختم ہوتا ہے وہاں سے صبر سید سجاد کا آغاز ہوتا ہے. کسی امام کی امامت کا پہلا حکم یاد رہتا ہے, جب میں امام بنا, اگلے امام کی شہادت کے بعد اگلا امام جب بنے ان کو اپنی امامت کا پہلا حکم. سید سجاد وہ مظلوم امام ہے, جب امامت ملی ہے تو پہلا حکم, پہلا فتویٰ میرے مولا نے کیا دیا ہے, سوال کیا ہوا ہے, آ کر جناب ثانی زہرا نے کہا سجاد تو امام وقت ہے, ہمیں بتا خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے, خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں, سجاد ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں. پہلا حکم امامت کا, کب پھپھی اماں جان بچانا واجب ہے, خیموں سے باہر آ جائیں. بس زہرا نے مانا. میں پڑھنا چاہتا ہوں مقتل سے گزرنا. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یا تو ان بیویوں کی خواہش پر مقتل سے گزارا ہے یا ان کو مزید تکلیف دینے کے لیے مقتل سے گزارا ہے, لیکن گزارا مقتل سے ہے, مقتل سے گزارا ہے. اونٹوں پر یہ بیویاں ہیں, بے پالان اونٹ ہیں, لیکن ایک جگہ جب ثانی زہرا آئی ہیں, میں اب کیا کہوں, ایک جگہ ہے جہاں کچھ پتھروں کا ڈھیر ہے, جنازہ نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن اس جگہ کے قریب آ کر علی کی بیٹی نے, جناب زینب نے خود کو ناکے سے نیچے گرا دیا ہے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, ناکے سے گرا دیا علی کی بیٹی نے. تھوڑا کھول کے کہوں, مولا عباس علمدار, ایک خطیب ایک ذاکر مصائب عباس پڑھتا تھا, مولا عباس خواب میں آئے, آ کر کہا تم میری مصیبت کیوں نہیں بتاتے میرے زاداروں کو, کہا مولا میں آپ کی ساری شہادت پڑھتا ہوں, کہا یہ مصیبت تم نہیں بتاتے کہ جب بھی کوئی سوار اپنے گھوڑے کی زین سے گرا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا, کہا میں جب گرا میرے بازو نہیں تھے, میں اپنے گالوں کے بل دشت کربلا پہ گرا ہوں. اب میں یہاں پر مولا عباس کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہوں, میرے مولا مجھے معاف کر دے, آپ سے بھی زیادہ ایک بڑی مصیبت آپ کے حضور میں عرض کروں, مولا گھوڑے کی زین سے آپ کا بغیر بازوؤں کے گرنا بڑی مصیبت ہے, لیکن مولا آپ شہ سوار کربلا ہیں, آپ مولا حسین کے سپہ سالار ہیں, آپ پہلوان ہیں, لیکن گھوڑے کی زین سے بغیر بازوؤں کے عباس کا گرنا اور مقتل میں جنازہ حسین کے پاس اونٹ کی پشت سے بنے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے جب خود کو گرایا ہے, کس عالم میں دشت کربلا پر بی بی آئی ہے, عزاداروں کوہنیوں کے بل چل کر حسین کے جنازے کے قریب آئی, بنے ہاتھوں کے ساتھ پتھروں کو ہٹایا, حسین کے جنازے کو دیکھ کر کہتی ہے انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا حالت تھی میرے مولا کے جنازے کی کہ زینب جیسی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزادار اس وقت جناب زینب نے بلند آواز میں کہا، یا محمد ہذا حسین بالعرا، اے نانا رسول خدا، یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا کی زمین پر ٹکڑے ٹکڑے بکھرا ہوا ہے. مولا حسین کے جنازے کے نیچے ہاتھ ڈالے، جنازے کو تھوڑا سا بلند کر کے آسمان کی طرف مو کر کے علی کی بیٹی کے حوصلہ، جناب زینب کہتی ہے، اللہم تقبل منا هذا القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. گریہ شروع ہوا، بیویوں کے گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ایک محشر بپا ہو جاتا ہے. جناب ثانیہ زہرا کی ناگہاں نظر پڑی سید سجاد پر، دیکھا کہ مولا سجاد کا رنگ زرد ہوا ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے، حالت خراب ہے. ثانیہ زہرا نے کہا، سجاد خود کو سنبھالو، اس قافلے کا سالار تو ہے، اپنی حالت سنبھالو. جناب سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں اس جوان بیٹے پر کیا گزرے گی؟ پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، یزیدیوں نے اپنے سارے جنازے دفنا دیے، میں اپنے بابا کا سارا ان سب کے جنازے دشت بلا میں بیابان میں کلا چھوڑ کر جا رہا ہوں. جناب زینب نے وہاں پر پیشگوئی کی، عزاداروں بی بی نے کہا، میرے سجاد غم نہ کر، میرے حسین کی یہاں پر قبر بنے گی، حسین کی قبر پر گنبد بنے گا، گنجان آباد شہر یہاں آباد ہو جائے گا، اور دنیا کے گوش و کنار سے لوگ حسین کی زیارت کے لیے آئیں گے. آج دیکھ رہی ہے دنیا نجف سے کربلا پیدل چل چل کر ثانیہ زہرا کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو معذور ہے وہ بھی گسٹ گسٹ کر حسین کی قبر مطہر کی طرف جا رہا ہے. بس عزاداروں آخری جملہ کہوں، جناب زینب نے لاش حسین کو جب رکھ دیا ہے نا، اب یہاں سکینہ نے آ کر بابا کے جنازے کو گلے لگایا ہے، گریہ شروع کیا، سکینہ ایسے روئی ہے، اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو جاتی ہے. جب سکینہ کو ہوش دلایا تو سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں میں نے بابا کی آواز سنی ہے، بابا کہہ رہے تھے، شیعتی مہما شرب تم ماں ادبن فد قرونی. حسین نے شیعوں کو پیغام دیا ہے سکینہ کی زبانی، کہا اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. اے میرے شیعو، جب تم کسی غریب کا سننا، جب کسی شہید کا سننا تو مجھ پر گریا کرنا. عزادار بی بیاں گریا کر رہی تھی، بس آخری جملہ مصائب کا کہوں، بی بیاں گریا کر رہی ہیں. عمر سعد نے کہا، ان بیویوں کو دوبارہ سوار کراؤ. عزادارو یزیدی فوج کے سپاہی اترے، پہلے کہا ہے بی بیوں سوار ہو جاؤ، لیکن کوئی بھی لاشیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخری جملہ کہوں، شمر نے تازیانہ اٹھایا، عزیز یزیدی فوجیوں نے تازیانے اٹھا کر ان بیویوں پر تازیانے برسانے شروع کیے. صدائیں بلند ہوتی ہے، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمہ، وا حسینا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.